مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ شہناز عزیز حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، آج کی دنیا میں نیوکلیئر ہتھیار محض خطرہ ہیں یا کسی بڑی جنگ کی راہ میں ایک رکاوٹ بھی ہیں؟ تو معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جوہری اثاثے جو ہیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں یا نہیں، ہتھیاروں کی دوڑ کس نہج پر جا رہی ہے، کہاں تک لوگوں کو لے جائے گی، اور یہ معاملہ محض بھارت اور پاکستان کا بھی نہیں ہے، کیونکہ جب سے کشمیر کا تنازع شروع ہوا ہے بار بار بات ہو رہی ہے کہ جوہری خطرہ، یعنی جب بھی کوئی تنازع ہوتا ہے دو جوہری ملکوں کے درمیان تو جوہری خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جوہری جنگ ہو یا نہ ہو، جوہری ہتھیار بذات خود کس طرح کا خطرہ ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انسانوں پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ بات چیت کے لیے مدعو کیا ہے متعدد ماہرین کو، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ سائنسداں ہیں اور جوہری ہتھیاروں کے بارے میں ایک سائنسی علم رکھتے ہیں جو ظاہر ہے میں یا آپ نہیں جانتے، اور اسی لیے ان سے سب سے پہلے بات کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ جوہری ہتھیاروں کو یکسر ختم کیا جانا چاہیے، تو ان دونوں چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں لینا چاہتی ہوں ڈاکٹر سمر مبارک مند کو، جو کہ پاکستانی نمایاں سائنسداں ہیں، ایٹمی ہتھیاروں کے ماہر ہیں، اور آپ انہیں ہمارے متعدد پروگراموں میں سن چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ قبول کیجیے پروگرام میں آنے کے لیے۔ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ تھوڑی سی اگر آپ دونوں کی طرف سے وضاحت کیجیے کہ ایک خیال یہ کہ جوہری ہتھیار ہونے ہی نہیں چاہیے، تو ظاہر ہے کہ کیا آج کی دنیا میں ممکن ہے، کیونکہ جوہری ہتھیار موجود ہیں اور کوئی بھی آمادہ نظر نہیں آتا انہیں ختم کرنے پر، لیکن یہ کہ ان کو کس طرح محفوظ بنایا جا سکتا ہے اور کس حد تک وہ خطرہ ہے یا وہ کسی جنگ کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ ڈاکٹر سمر مبارک مند،
بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب جس زمانے میں دنیا میں جوہری ہتھیار نہیں ہوتے تھے، تو اگر آپ تاریخ اور آپ تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں پہ طاقت، کنونشنل طاقت کی آپ بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ تھی، وہیں پہ وہ ان ممالک نے دنیا کے اوپر اپنا اثر و رسوخ پھیلایا، طاقت کے ذریعے بھی اور اکنامک ذریعے سے بھی اور اور طرح سے بھی، کالونائزیشن بھی اسی طرح وجود میں آئی اور دنیا کو ایکسپلوئٹ کیا، کیونکہ ان کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی اور باقی ممالک کے پاس طاقت کم تھی۔ جوہری ہتھیاروں کا یہ خاصہ ہے کہ یہ اگر کسی ملک کے پاس ہوں، چاہے 50 ہوں یا 10 ہوں یا 15 ہوں، تو وہ بھی ایک اتنا ہی بڑا خطرہ ہوتا ہے اپنے دشمن ممالک کے لیے، جن کے پاس چاہے 100 ہوں، چاہے 200 ہوں یا 400 ہوں، کیونکہ جو جوہری ہتھیار ہے جوہری ہتھیار ہوتا ہے اور اس کی تباہی جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک بات ہے۔ تو لہٰذا جب جوہری ہتھیار دو ممالک کے پاس آ جائے جن کی کنونشنل جو بیلنس آف پاور ہے بہت زیادہ متفرق ہے، ایک کے پاس بہت زیادہ افواج ہیں، بہت زیادہ ٹینک ہیں، ہوائی جہاز ہیں، دوسرے کے پاس اتنے نہیں ہیں، اور لیکن اگر دونوں کے پاس جوہری ہتھیار ہیں اور ایک حد تک ہیں اتنا کہ دوسرے ملک پہ وہ خطرہ بن سکتے ہیں، تو یہ ایک بیلنس آف پاور کو ریسٹور کرتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کا درمیان بھی ایسا ہی سناریو ہے کہ ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک طرف مشرق میں اور مغرب میں ایک پاکستان ہے جس کے پاس کنونشنل فوج تقریباً بڑے شریر میں ہندوستان سے 1/5 ہے۔ تو جب یہ سناریو ہو جائے تو پھر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں دیکھ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش بنا، پاکستان 2 لاکھ ہوا، اور ہندوستان نے جب پارٹیشن ہوئی تو حیدرآباد پہ قبضہ کیا، چونہ گڑھ پہ قبضہ کیا، سب جگہ پہ قبضے کیے، اور اسی طرح سے بھوٹان اور سکم پہ اپنی ڈومینیشن کی، تو وہ ڈومینیشن ہوتی رہتی ہے۔ لیکن پاکستان کے اوپر بھی اس کا بہت برے اثرات ہوئے، اور پاکستان میں بیلنس آف پاور جب خراب تھا تو پاکستان جس کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں کر سکا۔ یونائٹیڈ نیشنز میں بھی دونوں ممالک گئے، وعدہ بھی کیا طلب بشٹ کا، لیکن یہ نہیں آج تک کر سکا۔ تو یہ اس لیے خطرہ دونوں کے درمیان منڈلا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز کی میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ میں 3-4 لمحات ایسے آئے ہیں جب ان ممالک کے درمیان بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ ایک 1999 میں جب کارگل کرائسس ہوا، ایک 2002 میں جب انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا، ایک 2008 میں جب بامبے میں ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، اور دو تینوں چاروں دفعہ اور ہندوستان نے اپنی فوج پاکستان کے بارڈر پہ آٹھ مہینے کے لیے کھڑی کار چھوڑی اور کچھ بھی ہو سکتا تھا اور نظام چھڑ سکتی تھی. جنگ کیوں نہیں چھڑی؟ اس لیے نہیں چھڑی کہ دونوں نیوکلیئر پاور تھی, دونوں کو اس بات کا پوری طرح سے شدید احساس تھا کہ اگر یہ جنگ بگڑ گئی تو نیوکلیئر وار میں تبدیل ہو سکتی ہے, جس سے دونوں ممالک برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ ایک قسم کی نیوکلیئر ویپنس کی آپ سمجھ لیں فائدوں میں شامل ہے کہ بیلنس آف پاور وہ ریسٹور رکھتے ہیں اور جنگ کو بہت حد تک بڑھنے نہیں دیتے, چھوٹے چھوٹے اسکرمشز تک بات ضرور رہتی ہے. تو آج میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے اس وقت کشمیر کا انڈیا کے ساتھ, یہ ہماری بھی دعا ہے اور سب کی دعا ہے کہ یہ نیوکلیئر وار میں تبدیل نہ ہو, اور نہ کوئی وجہ نہیں کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تو اب کیوں ہوگا, لیکن یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اور یہی انصاف سے حل ہوگا تو یہ مسئلہ ختم ہوگا.
تو ڈاکٹر صاحب, پہلے بھی ہم نے کسی پروگرام میں اس پر بات کی ہے, لیکن میں ایک بار پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو جوہری اثاثوں کی بات ہوتی ہے محفوظ ہاتھ میں جانے کی, اور بہرحال چاہے ہم کتنا بھی اس کے دفاع کرنے کی کوشش کریں, لیکن ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان کے زمانے میں پاکستان کے جو فارمولا تھا اور کئی چیزیں جو تھیں دوسرے ملکوں تک پہنچیں, تو اسے کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟
جی, یہ بات بہت دفعہ میں سن چکا ہوں اور آپ بھی سن چکی ہوں گی, لیکن یہ یاد رکھیے کہ قدیر خان صاحب پہ یہ چارج تھا کہ وہ جوہری جو سارے سیکرٹس ہیں وہ ایران کو دے چکے ہیں. اور آپ یہ ذرا سوچیے, یہ 1990 سے یہ چارج لگ رہا ہے پاکستان پہ اور قدیر خان صاحب پہ, آج 2019 ہے, تقریباً 30-40 سال سے گزر چکے ہیں. ایران آج تک نیوکلیئر پاور نہیں بن سکا, نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ نہیں بن سکا, آج تک ایران نے کوئی نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کیا. اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجیے کہ قدیر خان صاحب نے کیا ان کو دیا اور کہاں تک دیا اور کیا اس سے ایران کو فائدہ ہوا.
تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ سے یہاں پہ کہ دینے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی بہت دفعہ اس پہ بحث ہوئی ہے, تو یہ مجھے بتائیے کہ کس حد تک, مطلب کیونکہ ظاہر ہے اس پہ بہت شدید عالمی رد عمل تھا, تو کس حد تک ایران کے پاس پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی گئی تھی؟
دیکھیے, ایٹمی ٹیکنالوجی جہاں تک کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا تعلق ہے, جو ان کی معلومات ہیں جس کو ہم سب لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو یہ تھی کہ ایران نے جو سینٹریفیوج لگے ہوئے تھے یورینیم کی انریچمنٹ کے لیے, ان کے پاس ابتدا میں جو چند سینٹریفیوج مشین تھی, بعد میں تو خیر انہوں نے سینکڑوں اور میرا خیال ہزاروں بنا لی ہوں گی, وہ ہم نے یہی سنا ہے, لیکن جب ابتدا میں ان کے پاس چند 10-20 سینٹریفیوج مشین تھیں, تو اٹامک انرجی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے لوگوں نے جب جا کے ان کو دیکھا, ان کو ان کا جو ریڈیو ایکٹیویٹی جو تھی اس کے سویب ٹیسٹ کیے, ان کو یہ خیال تھا کہ یہ سینٹریفیوج پاکستان نے ایران کو دیے ہیں, کیونکہ ان میں جو تابکاری ہے وہ ملتی جلتی ہے اس یورینیم سے جو پاکستان میں پایا جاتا ہے.
اچھا,
یہ بڑی ایسی بات ہے جو جس کو بھی آپ ہارڈ اینڈ فاسٹ سائنٹیفک ٹرمز میں ثابت تو نہیں کر سکتے, لیکن اس کا اندیشہ انہوں نے ظاہر کیا. تو یہ اب اگر آپ آج 8-10-15 سینٹیفیوج کی بات کریں, تو یہ بات بھولیے گا کہ ایک ایٹم بم بنانے کے لیے کئی 100 کلو گرام یورینیم انریچ کرنا پڑتا ہے, اور اس کو ایران نے اگر کیا ہوتا اور ایٹم بم کے بعد ان کے پاس ڈیزائن پاکستان نے دیا ہوتا, تو ایٹم بم ضرور چلا دیتے, ڈیٹونیشن کر دیتے, لیکن ایسی کوئی بات بھی ہمیں ہماری نظر میں نہیں آئی. تو خان صاحب کے اوپر جو چارج لگا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ سبسٹینشیٹ نہیں کر سکیں گے.
تو ویسے ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کا جو لیکیج ہے کبھی کسی دوسرے ملک سے ہوا؟
دیکھیے, آپ اس وقت جوہری ہتھیاروں کی یا ٹیکنالوجی کی محفوظ کرنے کی بات کر رہی ہیں, پاکستان 1990 سے انرچ مٹیریل کے کنٹرول میں ہے, ان کے کنٹرول میں ہے انرچ مٹیریل, ان کا اپنا مٹیریل. آج تک پچھلے 30 سال میں پاکستان پہ کبھی بھی کوئی نہ چارج لگا ہے نہ کبھی ثبوت اس بات کا ہے کہ پاکستان نے ایک گرام مٹیریل بھی اپنا کسی ملک کو دیا. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے مغربی طاقتیں, اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جن کا آپ نام روز لیتے ہیں, ان کے نیوکلیئر ویپنز جہازوں سے لگے ہوئے کریش ہوئے, ویپنز گرے جہاز سے یورپ کی حدود میں, سمندری حدود میں گرے اور ٹریس نہیں ہو سکے, جن کے نیوکلیئر ریئیکٹر میں ایکسیڈنٹس ہوئے اور دنیا میں تابکاری پھیلی, ان کے اپنے ملک میں بھی پھیلی اور باہر بھی پھیلی اور خطرات لاحق ہوئے. ایسے ملک بھی ہمارے ایشیا میں بھی ہیں جہاں پہ تابکاری پھیلی, ریئیکٹر تباہ ہوئے, پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کبھی بھی نہ کوئی تابکاری کا ایکسیڈنٹ ہوا, نہ کوئی نیوکلیئر مٹیریل کے دائیں بائیں ہونے کا ہوا. اور یہاں پہ آپ یہ مت بھولیے کہ پاکستان کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو 2004-05 سے تقریباً پاکستان نے ٹیررزم کا سامنا کیا. بدترین دنیا میں جو ٹیررزم ہوا ہے وہ پاکستان میں ہوا ہے, پاکستان اس کا شکار ہوا, پاکستان نے اس کا نقصان اٹھایا مالی طور پہ بھی اور جانی طور پہ بھی. لیکن آج تک کوئی نیوکلیئر ویپن یا کنوینشنل ویپن کبھی بھی کسی ٹیررسٹ کے ہاتھ میں پاکستان میں نہیں آیا. یہ ایک نشاندہی کرتی ہے بات کہ ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بہت افیکٹو ہے اور بہت اچھا ہے. دو تین سال پہلے انٹرنیشنل کمیونیکیشن ایجنسی نے اسلام آباد میں پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ ہماری نظر میں بہت بہترین ہے, تو آپ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کو کمانڈ اینڈ کنٹرول میں ورک شاپ کرائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کیسے کسی کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اسے کچھ سیکھیں. اور یہ ورک شاپ اسلام آباد میں ہوئی. یہ ریکگنیشن ہے اس بات کی کہ انٹرنیشنل آئی اے ای جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے جو ویپنز ہیں جو مٹیریلز ہیں یہ بہت محفوظ ہیں.
ڈاکٹر صاحب مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے, جیسے یہ ایک بہت بڑی آنر تھی پاکستان کے لیے ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے جب اسے بات کی گئی, تو اس طرح کی چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے کہ زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں میڈیا پر. اور تو اس میں کیا پاکستان اس میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے اس بات میں کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو سامنے آنے دے, کیونکہ بین الاقوامی طور پر یہ بات تسلیم کی جانی ایک ایسے ملک کے بارے میں جس پر ماضی میں الزام لگ چکے ہیں, تو بہت بڑی بات ہے. یہ تو
جی بات یہ ہے کہ پبلک کی جو میموری ہے وہ بڑی شارٹ ہوتی ہے. میڈیا میموری کی بات کر رہا ہوں. آپ ٹی وی پہ ایک خبر سنتے ہیں, بہت بڑی خبر سنتے ہیں, 6 مہینے کے بعد لوگوں کو یاد نہیں رہتی. یہ خبر پاکستان کے جو بیچ میں ورک شاپ ہوئی تھی اس کی سب اخباروں میں نشر ہوئی, ٹیلی ویژن پہ خبریں آئیں, سب جگہ نشر ہوئی. ناٹ اونلی دیٹ, یہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی نشر ہوئی. لیکن وہ وہی بات ہے, 2-4 مہینے گزرتے ہیں بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس ہیں اور یہ فیکٹس انٹرنیشنل کمیونیکیشن کمیشن سے ویریفائی ہو سکتے ہیں.
اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں پہلے تو ہم ایک چھوٹی سی آئی ڈی کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہمارے سننے والے کچھ معلومات ہمارے پروگرام کے لیے کر سکیں. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی اپنے سننے والوں سے کہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-77789. آپ اس پر فون کر سکتے ہیں, آپ میں سے بہت سے یہ نمبر جانتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں ہم خاص طور پر اپنے سننے والوں کی رائے لینا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمر مبارک مند موجود ہیں اسلام آباد سے, جو کہ ممتاز پاکستانی سیاست دان ہیں, نیوکلیئر امور کے ماہر ہیں. ہم نے ڈاکٹر کمال مترا چنائے کو بھی دعوت دی تھی اس پروگرام میں, ان سے میری بات بھی ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ دونوں ملکوں کے درمیان امن کے قیام میں بڑا انہوں نے اہم کام کیا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹریننگ بھی کی ہے فضائیہ کے بہت سے افسروں کی, تو ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں. تو ہم ڈاکٹر صاحب اب تک ہمیں مل نہیں سکے, یعنی ڈاکٹر کمال مترا چنائے, ہم کوشش کر رہے ہیں. لیجیے چلتے ہیں ایک آئی ڈی کی طرف, اس کے بعد اور بات ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
تو سامین, آپ نے سنا کہ کیونکہ پاکستان میں کچھ جگہوں پر لوگ ہمارے ویب سائٹ پہ نہیں جا سکتے, تو ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں تو آپ ہمارے پروگرام ویب سائٹ پہ بھی سن سکیں گے اور دیکھ سکیں گے. اور ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان, اب ہم عالمی اس سے ہٹ کر آتے ہیں, دونوں ملکوں کے درمیان جیسے آج پاکستان نے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے, اس کا کس حد تک اس وقت کشمیر کی کشیدگی سے تعلق ہے آج کا جو تجربہ تھا؟ ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب,
کشیدگی ضرور ہو رہی ہے کشمیر کے اوپر, اور وہاں پہ جو حالات ہیں وہ اتنے سنجیدہ ہیں, اتنے مشکل ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے کہ پاکستان کو اور کسی کو نہیں, پاکستان کو ان کے بحاف پہ آواز اٹھانی پڑ رہی ہے. لیکن پاکستان کے فارن منسٹر نے, پاکستان کے پرائم منسٹر نے, سب نے یہ بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے, اس بات پہ زور دیا ہے کہ پاکستان اس ایشو کے اوپر انڈیا سے کوئی نیوکلیئر جنگ نہیں چاہتا, نہ نیوکلیئر جنگ کی بات کر رہا ہے. پاکستان صرف یہ کہتا ہے کہ دونوں نیوکلیئر ممالک ہیں, ان کے درمیان حالات جو ہیں وہ زیادہ حد تک خراب نہیں ہونے چاہیے. और इस बात को दुनिया को भी बावर करा रहा है कि कश्मीर की सिचुएशन का नोटिस लिया जाए, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हो रही हैं, वहाँ पे कश्मीर का मौजूदा स्टेटस था 70 साल से वो भी डिस्टर्ब हुआ है, और इसको भी दोबारा वापस करना चाहिए, और इसका मामले का हल जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन उसके मुताबिक इसका हल तलाश करना चाहिए। तो ये तो बात यहाँ तक है। जो मिसाइल के तजर्बे की आपने बात फरमाई है उसके मैं बताना चाह रहा हूँ कि मसाइल के तजर्बे अगर आप देखें, इस साल भी मेरा ख्याल है, मैं तो खैर टीवी पर देखते, मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं तो रिटायर हो गया हूँ बहुत साल हो गए, लेकिन इस साल भी 3-4-5 तजर्बे हुए हैं, पिछले साल भी 5-7-8 हुए थे, तो ये हर साल होते रहते हैं, क्योंकि जितने भी आपके पास इस तरह के एसेट्स होते हैं इनको आपने बार बार शेल्फ लाइफ होती है, उठाकर देखना होती है वर्केबल है या नहीं है, चार साल लेकर नहीं जा सकते, वो रूटीन की बात है। लेकिन इसमें इस अगर हो गया है तो ये बात इससे जोड़ी जा रही है कि कश्मीर का मामला है, तो इसलिए ये बात नहीं, इसलिए इसका साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये बिल्कुल एक रूटीन का टेस्ट था।
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक तो दरख्वास्त करूंगी कि आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम सब लोगों में जो हथियारों के माहिर हैं और टेक्नोलॉजी के वो आप ही हैं। मैं अपने दो और मेहमानों का तारुफ करवाना चाहती हूँ। बॉस्टन से डॉक्टर प्रोफेसर आदिल नजम साहब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, और दूसरे इस पाकिस्तान में लाहौर से डॉक्टर अम्मार अली जान साहिबान। तो आदिल नजम साहब जो हैं वो खुद तो जौहरी हथियारों के माहिर नहीं हैं, मगर उनके लिए बजा तौर पर ये कहा जा सकता है कि हरफन मौला हैं वो, और उनके शागिर्द हैं प्रोफेसर मुईद यूसुफ, जिनकी बहुत ही एक उम्दा किताब है इसी मौजू पर, इन दोनों जौहरी हथियारों के मौलिक जनूबी एशियाई मुल्कों के बारे में। तो अंजुम मेरे ख्याल कोशिश कर रहे हैं इस वक्त आदिल नजम साहब को लेने की। दूसरे मेहमान डॉक्टर आमिर अली जान साहब हमारे साथ हैं। जी आमिर अमार सॉरी, थोड़ा सा क्योंकि आप दूसरे साइड पर हैं, और आप मुझे ये बताइए कि क्या आप क्या कहते हैं, क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि आज की दुनिया में न्यूक्लियर हथियार महज खतरा है या किसी बड़ी जंग को रोकने के लिए एक रुकावट भी है।
देखिए, हथियार जो होते हैं उनका मकसद तो यही होता है कि वो उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में एक ये खास उसकी बात की जाती है, क्योंकि उसकी डिस्ट्रक्शन की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है तो उसके खौफ से शायद कोई जंग ना हो। अब पहली बात तो ये है कि इससे पाकिस्तान इंडिया के तनाजुर में से देखा नहीं जा सकता। ग्लोबली अगर देखा जाए तो अभी ये कोई सिर्फ 60-70 साल पुरानी कहानी है, और एक दफा तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है, और अमेरिका ने इस्तेमाल किया इसका जब हिरोशिमा नागासाकी में, और उसके बाद से तमाम ममालिक ने सोचा कि जी अगर हमारे पास ये हथियार हो तो शायद फिर कोई भी दूसरा मुल्क कोशिश ना करे, जुरत ना करे जंग करने की, और ये म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन होगी, जिसका मतलब है कि फिर एक तरह से एक टेंस पीस रहेगा। और ये सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो कोल्ड वॉर शुरू हुई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें ये पॉलिसी बहुत आगे आई, और फिर ये फ्रांस के पास भी आया, बर्तानिया ने भी इसको हासिल किया, इजराइल, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। लेकिन इसमें दो बातें याद रखने वाली हैं। पहली बात यह है कि क्योंकि अगर इस कोल्ड वॉर का देखा जाए तो उसमें अगर सोवियत यूनियन अमेरिका ने डायरेक्ट जान नहीं लड़ी न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से, तो कई उन्होंने प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी। प्रॉक्सी वॉर जो है एक नई चीज आई 20वीं सदी में न्यूक्लियर वेपन्स के बाद, जिसमें करोड़ों इंसान हलाक हुए। तो ये कोई छोटी जंगें नहीं थी जो सोवियत यूनियन और अमेरिका जो हैं वो अपने जो प्रॉक्सी मुल्क थे, यानी उन ममालिक जिनकी वो हमायत कर रहे थे या उनके हमायती वहां लड़ रहे थे, वहां पे असला भी दे रहे थे, पैसा भी दे रहे थे। ये हमने वियतनाम में भी देखा, ये हमने निकारागुआ में भी देखा, हमारे अपने खत्ते में बहुत बड़ी प्रॉक्सी वॉर हुई अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन की और अमेरिका की, तो उसमें लाखों जानों का नुकसान हुआ। और यहाँ ये बात भी याद करने वाली है कि इसके बावजूद के डायरेक्ट जंग नहीं हुई अमेरिका और सोवियत यूनियन की, 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, जिसमें क्यूबा के करीब आमने सामने आ गए थे टैंकर, यानी जो बहरी जहाज थे अमेरिका के और रूस के, और उनके अंदर उनके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी थी दोनों के पास। तो दुनिया एक्चुअली तकरीबन न्यूक्लियर कैटास्ट्रफी एक तबाही की तरफ जाने वाली थी, तो उस प्रॉक्सी वॉर के बावजूद ऐसा नहीं था कि न्यूक्लियर जंग का खतरा नहीं था। तो ایک تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ پراکسی جنگیں ہوتی رہی ہیں اور پاکستان انڈیا کا بھی اگر آپ دیکھیں تو معاملات حل نہیں ہوئے نیوکلیئر ویپن کی وجہ سے, بلکہ اس میں ہمارا پیسہ بھی بہت لگ رہا ہے اور ساتھ کشمیر میں, بلوچستان میں, پنجاب میں پراکسی جو لڑائیاں ہیں وہ چلتی رہی ہیں. آخر میں میرا اس میں ایک یہ پوائنٹ ہے کہ یہ کیونکہ صرف ابھی 7-8 دہائیوں کی بات ہے نیوکلیئر ویپنز, تو ابھی بہت جلد ہے کہنا کہ جی یہ کوئی ہمیں حل مل چکا ہے, نیوکلیئر ویپنز ہوں گے تو جنگ نہیں ہوگی. اب اس وقت جو دنیا کے اندر جس قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں اور جتنی نفرت بھری تحریکیں ہیں, رجتی تحریکیں ہیں, چاہے وہ ہندوستان کے اندر ہوں, پاکستان کے اندر ہوں, بلکہ اب تو جو امریکہ میں جس قسم کا صدر صاحب آ چکے ہیں اور برطانیہ میں بورس جانسن,
بات بھی ایک پوچھنا چاہ رہی تھی ان کی گفتگو کے دوران کہ یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو انہوں نے بات کی امار نے ابھی کہ یہ کیا صرف نیوکلیئر ہتھیاروں کی وجہ سے ایسا ہوا کہ پراکسی وارز ہوئیں, یا یہ پراکسی وارز میں سمجھتی ہوں کہ وہ تو ہونی ہی تھیں, ساری جو جنگیں ہوئیں اس کا جو نیوکلیئر ہتھیاروں سے کیا تعلق ہے؟
جی میرے لیے,
جی آپ کے لیے,
جی جی دیکھیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پراکسی وار نیوکلیئر وار یہ نہیں ہے کہ نیوکلیئر وہ پراکسی وار نیوکلیئر کی وجہ سے ہوئی, لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نیوکلیئر آ گئے تو سب امن آ گیا. سو دا پوائنٹ ہی از میکنگ آئی تھنک از رائٹ کہ نیوکلیئر بام کی وجہ سے امن آنا, کسی بھی بام کی وجہ سے چیزیں بہتر ہو جانا بہت ہی مشکل بات ہے, لیکن جب نیوکلیئر بام آ گئے دونوں ممالک کے پاس اور دوسرے ممالک کے پاس, تو ایک طرح سے قیمت بڑھ گئی نارمل جنگ کی ان بڑی طاقتوں کے مابین, تو ان کو کوئی اور ہر بار ڈھونڈنا پڑا اپنی طاقت دکھانے کا. سو یقیناً ان میں سے کئی ایسی پراکسی وارز ہیں جو نیوکلیئر کی وجہ سے نہیں ہوئی, لیکن جب جب لوگوں کے پاس طاقت آتی ہے تو ان کو شوق ہوتا ہے وہ دکھائیں بھی کہ ہمارے پاس ہے, ملکوں کا بھی اسی طرح حال ہوتا ہے, تو وہ دکھانے کے اور ذریعے آ گئے اس میں. اور پاکستان بھارت میں میرے خیال میں اگر میں کچھ ایڈ کروں وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے کشمیر ہم دونوں ممالک کے لیے پراکسی ہی تھا, اور اب یہ دیکھنا ہے کہ جب بھارت نے اینیکس کر دیا تو پھر کیا ہوتا ہے. دیکھیں نا ایک طرح سے بھارت اور پاکستان بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنا جھگڑا کشمیر پہ محدود کر دیا کہ وہاں وہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس پہ ایک دوسرے پہ بمباری کرتے رہو. جو آپ نے جو جو اسمالر وارز کہہ لیں یا جو ریسنٹ دیکھے وہ وہاں ہوئے, اس کی ظاہر ہے ایک وجہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک تنازع ہے, لیکن دوسری یہ بھی ہے کہ سچی بات اگر میں کروں کہ پھر جو مدراس میں بیٹھا ہے یا دلی میں بیٹھا ہے یا لاہور میں بیٹھا ہے یا کراچی میں بیٹھا ہے اس کو وہ جنگ ویسی نہیں لگتی اگر گولے لگنے آنے لگے کراچی پہ یا لاہور پہ یا مدراس میں یا بمبئی میں.
جی
اس تو ایک طرح سے آپ جو ہے نا ایک دوسرے محلے میں جس کو آپ نے خاص قسم کے دور کر دیا اپنے سے, وہاں جو ہے وہ جو پنگے ملک لیتے ہیں وہ ایک دوسرے سے لیتے رہتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہم نے ایک طرح سے ڈیٹرنس اس حد تک ضرور دیکھی ہے کہ ابھی تک 80 سال میں نیوکلیئر بوم استعمال نہیں کیا گیا. ایک اور بات بھی اہم ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ 1960 میں رہ رہے ہیں یا 1970 میں بھی رہ رہے ہیں تو آپ کو لوگوں کو یاد تھا کہ نیوکلیئر بوم ہوتا کیا. میرا اپنا خدشہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سی دنیا جو ہے اس میں سوائے تصویروں میں اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ نیوکلیئر بوم سے ہوتا کیا. تو بہت سے ایسے لیڈر آ گئے ہیں انکلوڈنگ یہاں امریکہ میں بھی اور بھارت میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی, جو کئی بار مذاق میں کہتے ہیں کہ اگر نیوکلیئر بوم استعمال نہیں کرنا تو رکھا کیوں. اور یہ اس قسم کی باتیں جب مذاق میں بھی کی جائیں تو ایک دم آپ کانپ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہاں ایک ایسی جنریشن ہے اس وقت لوگوں کی پوری دنیا میں ڈیموگرافکلی جن کے لیے نیوکلیئر صرف ایک اکیڈیمک سی چیز ہے جو بہت پہلے کبھی ہوئی تھی, تو شاید ہم کوئی ٹیکٹیکل نیوکلیئر کر دیں.
مجھے یاد ہے کہ ارون دتی روئے نے ایک سیاچن پہ جا کے اس کے بعد ایک لکھا تھا اپنی کہانی اور بلکہ ایک مضمون سا, اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جب وہ بات کر رہی تھی مختلف لوگوں سے پاکستان اور ہندوستان کے جو وہاں فوجی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک انڈین فوجی افسر نے کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کو چاہیے کہ ایک ایٹم بم مار دے اس گلیشیئر پر, گلیشیئر بہہ جائے گا, سارا پاکستان ڈوب جائے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی. تو یہ بات تو ویسے دونوں اگر گلیشیئر بہہ جائے تو شاید دونوں طرف ہی خطرہ اپنی اپنی جگہ موجود ہوگا, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی انڈین افسر نے ایسے کہا. ایسے خیالات جیسے کہ آپ نے ابھی بھی کہا ہمیں دونوں جانب سے سننے کو ملتے ہیں. تو اسی لیے ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے پاس, ملکوں کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے ہیں تو خطرہ کس حد تک بڑھ جاتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت آپ کے علاوہ ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب ہیں اور ڈاکٹر عمار علی جان صاحب ہیں, جو ان کی بات آپ ابھی سن رہے تھے. کیونکہ عادل آپ کو جانا ہے تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی. آپ سے جب میری بات ہو رہی تھی تو موید یوسف کی آپ نے بات کی کہ اس وقت جو ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے جو ان کی پی ایچ ڈی کا موضوع تھی وہ موید یوسف کی کتاب ہے. بدقسمتی سے موید مجھے ملے نہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ میرے استاد سے پوچھیے گا کہ میرا تھیسس کیا ہے. تو چلیے میں استاد سے بھی پوچھتی ہوں کیا تھیسس ہے موید کا اس کتاب میں.
موید یوسف نے جی کی جو ریسرچ ہے میرے خیال میں ریلی وہ عالمی لیول پہ گراؤنڈ بریکنگ ہے کہ اگر ٹام شیلنگ وغیرہ کے بعد کوئی نئی تھیوری آپ کو آئی ہے, کیونکہ پہلے جب بھی نیوکلیئر کی بات ہوتی تھی تو وہ عالمی طاقتوں کے مابین ہوتی تھی کہ عالمی طاقتیں نیوکلیئر جب بمب ہوتا ہے تو کیسے ایکٹ کرتی ہیں, ڈیٹرنس کیسے ہوتی ہے. جب بھارت اور پاکستان دونوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ہے اور دونوں نے ٹیسٹ کر لیے, اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جب اگر آپ عالمی طاقت نہ ہو اور خصوصاً اگر آپ ایک چھوٹی مملکت ہوں جس کے دوسرے مسائل ہوں خصوصاً پاکستان کی طرح, تو دین آپ کا نیوکلیئر بیہیویئر کیا ہوگا. اور اس کا ایک لائن میں اگر کوئی متن ہے تو وہ یہ ہے کہ ڈیٹرنس پھر بھی کام کرتی ہے, شاید اس سے زیادہ بھی کرتی ہے, لیکن ایک جو پراکسی وار کے لیے آپ کو کیونکہ اور جگہیں نہیں ملتی تو وہ آپ کے اپنے علاقے میں ہی ہونی ہوتی ہیں
جی.
اور اس لیے سمال وارز کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ جب دوسری طاقتیں ہوں گی تو جیسے ہی ایسکلیشن ہوتی ہے, جیسے ہی کوئی بڑھایا ہوا ہوتا ہے جیسا کارگل میں ہوا یا پلوامہ کے بعد ہوا, تو جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ایک دم قدم رکھ کے کہتی ہیں نہیں نہیں باز آ جاؤ. سو وہ اس ڈیٹرنس کے لیے بہت ضروری ہے کہ عالمی طاقتیں مثلا چین ہوا یا امریکہ ہوا یا برطانیہ ہوا وہ ایگر ہوں اور ریڈی ہوں ٹو اسٹیپ ان تاکہ اس کو کرٹیل کیا جائے. اب جو عمار صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر عالمی طاقتیں بھی اس وقت جو ہیں وہ بھی بکھری نہیں تو پھر خدشہ ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ اسٹیپ ان کی یا اگر وہ لیٹ اسٹیپ ان کی یا اگر وہ مسئلہ ایسا ہوا کہ ان کے اسٹیپ ان ہونے سے کوئی فرق نہ پڑا تو پھر گیم ہاتھ سے نہ نکل جائے.
تو اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر مبارک مند سے مطلب ایک ٹیکنیکل سوال پوچھوں, میں چاہوں گی ہمارے کیونکہ آپ سے بات ہو رہی تھی پہلے, تو جو انہوں نے بات کی اس میں کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں گے عادل نظر؟
بالکل ٹھیک بات ہے, ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ یہ ایک ڈیٹرنٹ اس طرح سے ہوتا ہے کیا, کیونکہ لوگوں میں خوف بہت زیادہ ہوتا ہے عالمی لیول پہ بھی. سارا مسئلہ ابھی آ رہا ہے کہ کیا جو نفرت کی سیاست ہے کیا وہ پہلے کی طرح ہے یا اس میں اور شدت آ گئی ہے, کیا جو جن ممالک میں لوگ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہیں دشمن کو مارنے کے لیے وہاں پہ کس قسم کا ڈیٹرنٹ ہوگی نیوکلیئر ویپن, یا موت سے جب خوف ہی نہیں ہے بلکہ موت کے خواہش مند ہیں پوری سیاسی آؤٹ فٹ, تو پھر ایسے میں کہاں پہ ڈیٹرنٹ رہتا ہے. دوسرا یہ کہ جب عالمی سطح پر کوئی ایسا ول نہ اگر نظر آئے بلکہ ممالک جو مختلف ممالک ہیں وہ خود پروموٹ کر رہے ہوں جنگی جنون کو بھی اور اندر نفرت کی سیاست کو بھی, تو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کا وہی رول رہے گا جو 50s, 60s, 70s میں تھا؟ کیونکہ آج کا جو عالمی آرڈر ہے وہ نہ 50s والا ہے نہ 90s والا ہے, بہت ہی کمزور آرڈر ہے, کمزور سسٹم ہے, اس کے اندر بہت دراریں آ چکی ہیں. تو ایسے میں کیا کوئی اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی بحران بنتا ہے تو اس میں کوئی افیکٹو جلدی کوئی ہو سکتی ہے انٹروینشن کی نہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں اور میرے خیال اس کو اس میں کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں کی جا سکتی, اور خطرہ ہمیشہ رہے گا جب تک اس طرح کے ہتھیار موجود ہوں گے.
تو ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب آپ بتائیے ہمیں, فرض کریے مطلب خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کسی بھی دنیا کے علاقے میں, لیکن اگر ایک سرحد سے دوسری سرحد پر حملہ ہوتا ہے تو جو موجودہ طاقت ہے تو معمولی سے معمولی یعنی جوہری بم کے بھی ظاہر ہے مطلب مجھے معلوم تو نہیں لیکن میرا اندازہ ہے کہ مختلف اس کے ہوتے ہوں گے رینج اور طاقت, تو کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے فوری طور پر کسی نیوکلیئر حملے کی صورت میں؟
دیکھیں میں پروگرام سن رہا ہوں آپ کے, باقی لوگوں کی رائے سن رہا ہوں کافی دیر سے
جی جی,
اور تو یہ جو بات کر رہے ہیں پروکسی وارز کی, یہ تو جب سے دنیا بنی ہے جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں وہ ہمیشہ کمزور لوگوں پہ اپنی ہیجمنی دکھاتے رہے ہیں. الیگزینڈر جو گریٹ گریس سے چلا اور یہاں تک پاکستان تک پہنچ گیا, تو یہ تو تاریخ کو آپ دیکھیں تو یہ تو پتہ نہیں کئی ہزاروں سالوں سے یہ تماشا ہو رہا ہے اور یہ آگے بھی جو طاقتور لوگ ہیں وہ اپنے ڈومیننس دکھاتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے. اس میں نیوکلیئر شوگر کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ ماضی میں تھا تو تب بھی ہو رہا تھا, اب آئندہ بھی ہوتا رہے گا. جتنی بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جب سے نیوکلیئر ویپنز امریکہ اور رشیا کے پاس آئے ہیں ان کے درمیان تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہوئی. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب سے پاکستان انڈیا کے درمیان میں آئے ہیں تو ہمارے درمیان کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی, اور میری دعا ہے اللہ کرے گا کہ ایسے آئندہ بھی ہوگی. باقی جہاں تک آپ کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں, دیکھیں اگر تو کنونشنل جنگ ہوتی ہے اللہ نہ کرے وہ بھی ہوگی, جو انڈیا کو بھی پتا ہے پاکستان کا اور پاکستان کو بھی پتا ہے ہمارا ڈیٹرنس کیا ہے, تو ڈیٹرنس کی موجودگی میں تو کنونشنل سڑک چھوٹی موٹی اگر ہوتی بھی ہے, اب تو پتا ہے کہ انڈیا نے ابھی فروری میں کیا کیا تھا کہ ہمارے سیٹلڈ ایریا میں آ کے بالا کوٹ پہ بامبنگ کی تھی, تو اس کا بھی پاکستان کے پاس جواب ٹھیک ٹھاک ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان ایٹ دا آؤٹ سیٹ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا, صرف نیوکلیئر ویپن استعمال کر سکتا. پاکستان کی جو کنونشنل فورسز ہیں وہ بہت افیکٹو ہیں, بہت ویل ٹرینڈ ہیں اور ٹیررزم کے خلاف لڑ لڑ کے بیٹل ہارڈن ہو چکی ہیں, اور اس کا آپ نے ایک طرح نمونہ دیکھ لیا تھا جب یہ انڈیا نے جہاز بھیجے تھے اور وہاں پہ اٹیک کیا تھا بالا کوٹ. تو اس طرح کے کنیکشن جو اگر کریں گے ایڈونچر تو ان کو پتا ہے کہ آگے کیا ہوا, اور آگے ان کو یہ پتا کہ آگے اس کا جواب مل سکتا ہے, ان کو کنونشنل ٹاؤنز مل سکتا ہے. پاکستان کی یہ نہیں کہ فوج کنونشنل زیرو ہے اور صرف نیوکلیئر ویپنز لے کے ہم بیٹھے ہوئے, تو نیوکلیئر ویپنز کو صرف بتایا ہے کہ ڈیٹرنس کے طور پہ ہیں ہمارے پاس, اور ڈیٹرنس نہیں رہے گا اور ان شاء اللہ وہاں تک نوبت نہیں پہنچے گی کبھی ہم کو استعمال کرنا پڑے.
عادل, اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو عالمی تاریخ میں تو سب سے زیادہ خوفناک واقعے کیا ہیں, یعنی نیوکلیئر طاقت کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے, صرف یہی نہیں کہ مطلب ہتھیاروں کا استعمال, ظاہر ہے وہ تو ایک جنگ میں ہو چکا ہے, لیکن جیسے کہ چرنوبل کا ہوا تھا, تو اس طرح کے کون سے واقعات ہیں جو جن سے پتہ لگتا ہے کہ جوہری ٹیکنالوجی خود ایک بڑا خطرہ ہے؟
دوسری لمبی بحث ہے, یقیناً اس میں خطرہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں اور کچھ واقعے ہوئے ہیں, جو یہاں امریکہ میں آئلینڈ والا مسئلہ تھا یا جاپان میں جو ایکچولی جو نیوکلیئر پاور پلانٹ اس کا مسئلہ ہوا, پھر چرنوبل, یقیناً بہت, لیکن میں اس پہ تو کوشن کہوں گا کہ یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. ایک جو ہے وہ پریکاشن چاہتی ہے, وہ اس کا اگریسو انٹینٹ نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیوکلیئر ہر حال میں بری چیز اور یا غلط طرف ہی جائے گی, کیونکہ ہمارے پاس خصوصاً نیوکلیئر انرجی میں یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک دنیا نے بہت کیئرفلی اور ریزنیبلی کام کیا, اگر کچھ ہوئے ہیں مسائل تو وہ یقیناً جان کے نہیں ہوئے, اور دوسرا یہ کہ ان پہ قابو بھی کچھ حد تک تو ضرور پایا جا سکے. سو میں کوشسلی کہہ رہا ہوں, آئی ڈو تھنک کہ اس سے بہتر ہمارے پاس انرجی کے وسائل ہیں, وہ میرا یقین ہے, لیکن انرجی کی یوز اور وار کی یوز کو دونوں کو میرے خیال میں بلانا جو ہے وہ شاید صحیح بات نہیں ہے. اور جیسے کہ پہلے بھی
نہیں, میں ملا نہیں رہی, میں ویسی یہ میں اس الگ, یہی میں نے آپ سے کہا کہ وہ تو ظاہر ہے ایک الگ چیز ہے, لیکن دیگر حاصل, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت دنیا میں جس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے تو اس میں یہ جوہری توانائی سے تو ناممکن ہے کہ ہم ایسا استعمال نہ کریں اسے, یہ تو بہت سی چیزوں کے لیے ضروری ہے.
مجھے جو تشویش ہوتی ہے وہ کئی بار یہ ہوتی ہے کہ لوگ صرف بور ہو کے نہ یوز کرتے, آئی ڈونٹ تھنک ایسا ہوگا. میرے خیال میں یہ ٹام شیلنگ جنہوں نے یہ لفظ یاد کیا تھا, میٹ اور ون آف دا پیپل جنہوں نے کیا تھا میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن, وہ کہا کرتے تھے کہ میٹ ہونے کے لیے ریشنل ہونا بڑا ضروری ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹرنس ہے اس کے پیچھے بیسک تھیوری یہ ہے کہ جو فریقین ہیں وہ اصل میں ریشنل ہوں گے, وہ اگر جنگ ہوگی بھی یا کانفلکٹ ہوگا بھی تو اس کو اس حد تک نہیں جانے دیں گے کہ میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن ہو جائے. اب جو سوال امار نے بھی ریز کیا وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہمیں دنیا نظر آتی ہے اس میں ہمیں بہت سے ایسے لیڈر اور بہت سے ایسے حالات, جو عالمی سسٹم ہے وہ ایک طرح سے تغیر کا شکار ہے, تو اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹیز اس میں ٹوٹلی ریشنل نہ ہو,
یا وہ مس کیلکولیٹ کر دیں تو اس سے کہیں ایسکلیشن نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو پاورز ہیں, لیکن میرے خیال میں سچی بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھی اور بھارت نے بھی نیوکلیئر کے حوالے سے ریسپانسبل بیہیویئر شو کیا. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ یہ غریب ملک ہیں یا چھوٹے ملک ہیں تو یہ ان کے پاس اس قسم کی ریشنلٹی نہیں ہے جو بڑی طاقت کے پاس تھی, ایسا بالکل نہیں. لیکن جتنے نیوکلیئر ہتھیار اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور جو دنیا کا تغیر ہے, اس سے آپ تاریخ سے یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہتھیار ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت اس کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ چلو یار یوز کر ہی لو. اب تک ایسا نہیں ہوا, لیکن تاریخ 80 سال کی کہانی ہے کہ ایسا ابھی تک نہیں ہوا, and I hope نہ ہو.
مجھے تو اصل میں لگتا یہ ہے کہ جو فلمیں بنتی ہیں نا ان کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں ایک عجیب و غریب تصور ہے کہ کوئی دہشت گرد ایک غار میں بیٹھے ہوئے اور ایک بم رکھا ہوا ہے اور بس اتنی سی دیر ہے کہ وہ بم بٹن دبائیں اور دھماکہ کر دیں. تو بلکہ میں ڈاکٹر سمر مبارک مند سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا پروسیجر کیا ہے یہ, مطلب یہ جو ہے کہ کتنے جلدی تیاری ہو سکتی ہے ایک نیوکلیئر حملے کے لیے فوری طور پر رد عمل کی صورت میں, اگر ایک حملہ ہو تو رد عمل میں کتنی دیر لگ سکتی ہے اس کے؟
دیکھیں میں یہ چاہوں گا کہنا کہ میں کہیں کام بھی کرنا ہے اور مجھے کچھ اور بھی مصروفیت ہے
جی,
اور یہ جو سوال آپ نے کیا ہے ٹیکنیکل سوال, میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ اس کا جواب میں دے بھی نہیں سکتا اور میں دینا چاہوں گا بھی نہیں.
اچھا, مطلب یہ اس کی کوئی وجوہات ہیں؟
اتنا مطمئن نہیں ہے سوچ کے کہ بہت ہی اچھا تمہارا کنٹرول سسٹم ہے, بڑے سمجھدار طریقے سے وہ ڈیزائن ہوا ہے, دنیا اس کو مانتی ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسے عادل فرما رہے تھے نا کہ کسی کے بجائے وہ کہے گا چلو استعمال کر ہی لیتے ہیں, ایسی بات
نہیں. وہ مذاقن کہتے ہیں یہ بات,
سمجھداری کی لیول بڑی ہائی ہوتی ہے جہاں جو کمانے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں لوگ.
جی جی,
ایک بندے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا یہ فیصلہ,
میں چاہتی ہوں لوگوں کے لیے آپ اس کو ریپیٹ کر دیں. آپ نے کہا کہ جیسے فرض کریں سڑک پر بھی گرا پڑا مل جائے کسی کو, تب بھی وہ اس بم کو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بہت سی اس میں چیزیں ہیں جو کہ جاننا ضروری ہیں کسی بم کو استعمال کرنے سے پہلے.
وہ دیکھیں وہ حقیقت ہے کہ جو سیفٹی بلٹ ان ہوتی ہیں وہ اتنی کمپلیکیٹڈ اور اتنی انٹریکیٹ سیفٹیز ہوتی ہیں کہ وہ صرف جنہوں نے بنایا ہوتا ہے وہ سسٹم ان کو پتا ہوتا ہے, اور وہ بھی سیفٹی شیئر نہیں کی جاتی ایک شخص کے ساتھ, وہ بھی دو تین لوگوں کے درمیان شیئر ہوتی ہیں, اس لیے وہ آرم نہیں ہو سکتا سسٹم. اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک تھوڑا سا ایکسپلوسو سڑک پہ پڑا ہوا جس نے ایکسپلوسو استعمال تھا, ورنہ نیوکلیئر ڈیٹونیشن نہیں ہو سکتی نہ بھی کر سکتا ہے, ان کو آرمنگ ہی نہیں ہو سکتی اس کا.
تو جی اچھا, تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی کہ جوہری ہتھیاروں کے انسانوں پر کیا اثرات ہیں. تو بلکہ میں اس میں پہلے ہمارا آپ سے پوچھوں گی کہ کیا اثرات ہیں, کیونکہ اس پہ بہت تشویش بھی ہوتی رہی, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی فرسٹ کمیٹی نے اس پر ایک بات بھی کی تھی 2016 میں, تو اور ایچ آئی این ڈبلیو جو ہے وہ اس پر مسلسل کام کرتی ہے. تو تھوڑا سا آپ مجھے بتائیے کہ کیا اثرات ہیں جوہری ہتھیاروں کے انسانوں پر.
ایک تو جی آپ نے چیرنوبل کی بات کی جو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا, اور وہ آج تک وہاں پہ ایک ڈیفارمیٹیز ہیں, اور صرف اس کو وہ تو ابھی 30 سال پرانی بات ہے. ہیروشیما ناگاساکی میں اب تک مسائل ہیں, بایولوجیکل اور ہیلتھ کے مسائل, اس 45 کی یہ بات ہے. اور یہ صرف نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے, ایون کیمیکل ویپنز جو میں نے ویتنام کا ذکر کیا 60-70s میں یوز ہوئے تھے, وہ صرف ایک جنریشن کو تباہ نہیں کرتے, وہ آنے والی جنریشن کو تباہ بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں وہ آپ کی بایولوجی کو ایک طرح سے چینج کر دیتے ہیں. دوسرا یہ لیٹ 80s-90s کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ہالی ووڈ کی فلمیں بھی بہت بنی تھیں, ایک بہت زیادہ ایک خوف تھا کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ایک بہت بڑا نیوکلیئر پرولیفریشن کا ایک مافیا بن رہا ہے جس میں اسٹیٹ ایکٹرز بھی انوالوڈ ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی انوالوڈ ہیں, اور ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ کوئی دہشت گرد تنظیم کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہ آ جائیں یا ٹیکنالوجی نہ آ جائیں. اس میں پاکستان کا نام بھی آیا, اس میں سینٹرل ایشیا کے ممالک کا نام بھی آیا, اس میں رشین مافیا کا نام بھی آیا, لیبیا کا بھی آیا, اور وہ اس پرولیفریشن کو روکنے کے لیے جو پچھلے 20-25 سال کی انٹیلیجنس تھی اس میں ایک بہت بڑا رول, یہ وار آن ٹیرر سے پہلے آپ سمجھیں جو سب سے بڑا ایشو سمجھا جاتا تھا گلوبلی سیکیورٹی کے اندر, وہ یہ نیوکلیئر پروفریشن کا سمجھا جاتا تھا. اور ڈاکٹر عادل اعظم صاحب نے ایک بات کی انرجی کے حوالے سے, تو میں 100% اس سے متفق ہوں کہ انرجی کیا, کیونکہ اس میں اتنا ڈینجر ہے چرنوبل کے بعد ہمیں جو معلوم ہوا, اس وقت جو پریفرڈ چیز ہے وہ رینیوبل انرجیز ہیں, رینیوبل انرجی سورسز ہیں جس میں سولر اور پان ونڈ اس طرح کی انرجی کی طرف دنیا جا رہی ہے. نیوکلیئر کو ایکچولی اب بہت ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کے جو اس کے ساتھ جو تھریٹس انوالوڈ ہیں اس کو اب ایز اے پریفرڈ ٹیکنالوجی کہیں پہ بھی نہیں کیا جا رہا, خاص طور پہ جو کلائمیٹ چینج کے ساتھ انرجی ٹرانزیشن کی بات ہو رہی ہے گرین انرجی کی, اس میں سولر اور ونڈ کی بات آپ کو نظر آئے گی. نیوکلیئر کو مکس سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس کا جو اس کا جو حادثات کے ساتھ جو اس کے جو اس کے جو اثرات ہیں وہ میں نے آج تب کہا کہ وہ صرف اس واقعے تک نہیں محدود رہتے بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی وہ بھگتنے پڑتے ہیں اس کے اثرات. تو میرے خیال اس سے موو فیز آؤٹ ہمیں کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل کو. اب کوئی الگ بات ہے جس کا یہ ڈاکٹر سمر صاحب بھی بات کر رہے تھے, اللہ کرے کہ ایسا کبھی نہ ہو, لیکن جب تک خطرات موجود ہیں اور جس طرح حالات اور خراب ہوتے جا رہے ہیں, جنگی ماحول دنیا بھر میں بنتا جا رہا ہے, 80 سال کا جو پریسیڈنٹ ہے وہ اتنا بڑا پریسیڈنٹ نہیں ہے انسانی تاریخ میں, یا پھر 1000 سال کا, 1500 سال کا ہوتا تو ہم کہتے 80 سال کا ہے, خدا وہ کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ. تو ہمیں اینڈنگ نیوکلیئر ویپنز یہ ہمارے ڈیمانڈ نقل ہونا چاہیے اور اس سے موو آن کرنا چاہیے. ایک اگر آپ کو حقیقی ایک پیس چاہیے, نہ کہ ایک ٹینس قسم کا پیس جو کہ صرف دھمکی کے بنیاد پر ہو, وہ پیس نہیں ہوتا, وہ تو آپ سمجھ لیں بلیک میل ہوتا ہے.
تو میں عادل آپ سے یہاں پوچھوں گی کہ اگر ہم بات کریں تخفیف اسلحہ کی, تو مدتوں تک چلتے رہے امریکہ اور روس کے مذاکرات, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایسی کمی نہیں آئی کہ جو دنیا کے لیے خطرے کو کم کر سکے. تو دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ مارنے کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے خاتمہ, تو آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ ایسا تو ممکن نہیں نظر آتا آج کی دنیا میں کہ نیوکلیئر ہتھیار کبھی بھی ختم ہوں گے. اور تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر سمر مبارک مند نے کہا تھا کہ کیونکہ جہاں پہ کنونشنل جنگ میں بیلنس برابر نہیں ہو جیسے کہ انڈیا اور پاکستان میں ہے, تو وہاں اہمیت بڑھ جاتی ہے نیوکلیئر ہتھیاروں کی. تو دنیا کے مختلف خطوں کو دیکھتے ہوئے کہاں کہاں آپ کو یہ بات درست نظر آتی ہے؟
نہیں, میرے خیال میں دیکھیں مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایسا بڑا ہتھیار ہو کہ جس کو دنیا نے والنٹیرلی چھوڑ دیا. یہ ضرور یاد پڑتا ہے کہ جب کوئی حد سے تجاوز کر جاتا ہے کسی بھی ہتھیار کے یوز میں یا ایک اسٹریٹجی کے یوز میں, جیسے نازیز نے کیا جرمنی میں فار ایگزامپل سیکنڈ ورلڈ وار میں, تو پھر دنیا کئی بار اس کا سبق سیکھنے کی کوشش کر لیتی ہے, لیکن وہ بھی ایک سبق ایسا ہے جو آپ کو بار بار سیکھنا پڑتا ہے. میرا اپنا یہی خیال ہے کہ یقیناً بہتر تو یہی ہے کہ نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں وہ نہ ہوں, لیکن نہ ہونے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ سارے چھوڑ دیں. سارے چھوڑنے میں کوئی نہ کوئی جو ہے, ایک کہتا ہے کہ جی دوسرا چھوڑے گا تو میں چھوڑوں گا, اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. ایک اور بات جو مجھے خیال میں اہم ہے وہ یہ کہ دنیا کو میں تباہی لانے کے لیے, بالکل نیست و نابود کرنے کے لیے بھی نیوکلیئر ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اور بڑی چیزیں ہیں.
جی,
ہم کلائمیٹ چینج پہ بھی محنت کر رہے ہیں, ہم کیمیکل کا ذکر کیا گیا, تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں ہے اپنی آگ خراب کرنے کا اور اپنے آپ کو تباہ کرنے کا. اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں یہ وزڈم ہے کہ ہم اس حد تک نہ جائیں جہاں ہمارے پاس یہ جو زبردست قسم کے ہم نے دنیا بتائی ہے جس میں ویلتھ بھی بہت ہے, جس میں نالج بھی بہت ہے, جس میں ریسورسز بھی بہت ہیں, اس کو اپنی کوتاہی سے تباہ نہ کر دیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ ایک پریکیریس بیلنس میں ضرور رہا ہے, اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سا خطہ ہوگا, تو اگر آپ لانگ آرک آف ہسٹری دیکھیں تو وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف کوئی پاکستان جو ہے اس میں آپ کو زیادہ خطرہ ہونا چاہیے یا بھارت میں زیادہ خطرہ ہونا چاہیے. گیون دا وے آف دا ورلڈ, جو ہسٹری سے ہم نے سیکھا ہے, یہ کہیں سے ہو سکتا ہے, یہ چین سے ہو سکتا ہے, یہ امریکہ سے ہو سکتا ہے, یہ روس سے ہو سکتا ہے, یہ اسرائیل سے ہو سکتا ہے. سو کہنے کا مقصد میں یقیناً یہ نہیں کہتا چاہوں گا کہ اس وقت کوئی ان ریزنیبل بیہیویئر ہے کہیں سے بھی. As I said earlier, میرے خیال میں جنرلی پاکستان اینڈ انڈیا نیوکلیئر پہ ریسپانسبل رہے ہیں, لیکن لانگ آرک آف ہسٹری جب آپ دیکھتے ہیں, آپ 200-300-400 سال کی بات کرتے ہیں, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نوعیت کے ہتھیار ملکوں کے پاس ہوں گے, دین وی کین ناٹ آلویز ازیوم ریشنالٹی اینڈ گڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول کہیں بھی کسی بھی جگہ.
جی اچھا عادل, آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے موئید کی کتاب پر بات کرتے ہوئے ذکر کیا تھا, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کی تاریخ کے حوالے سے کسی نیوکلیئر جنگ سے بچنے کے لیے تیسرے فریق کے امکان پر بات کی ہے موئید یوسف نے, تو کون سا وہ تیسرا فریق ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ایک تیسرا فریق ہمیں امریکہ نظر آیا تھا.
ابھی تک تو سب سے بڑا تیسرا فریق, سب سے آبویس تیسرا فریق امریکہ ہی رہا ہے. آپ پچھلے کیونکہ اور وہ کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں وہ یونیپولر تو نہیں تھا, لیکن ڈومیننٹ پاور ضرور تھی. آئندہ کون ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تمام جو بڑے طاقتیں ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. یقیناً امریکہ کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا تو وہ چین کا آئے گا, خصوصاً کیونکہ چین کا یہ اپنا خطہ ہے, اس کو خود اثر ہوتا ہے, وہ ان سم ویز پارٹی ٹو دی ایشوز ہے. روس نے بہت زیادہ ایویڈنٹلی یہ رول نہیں لیا, لیکن یقیناً روس جو ہے وہ ہے ایک اور تیسرا فریق. میرے خیال میں سب سے اہم تیسرا فریق جو ہونا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی وہ آج کل بالکل لاوارث سا ہے, اور وہ ہے یونائیٹڈ نیشنز. یونائیٹڈ نیشنز وہ فورم تھا جس کا کام ہی یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب دنیا میں کرائسس آئے تو آپ ایک دم ٹریگر ہوں, آپ ایکٹیو ہوں, اینڈ آپ لوگوں سے کہیں جی ہتھولا. اب جو پہلے بھی بات ہوئی, جو ڈر ہے وہ یہی ہے کہ تیسرے فریق اگین لانگ آرک آف ہسٹری میں جس طرح دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں کون کون ہوگا. اس وقت میرے خیال میں ابھی بھی ڈومیننٹ جو ہے وہ یونائیٹڈ اسٹیٹس ہی ہے, لیکن یقیناً چین اور روس بھی ہیں.
لیکن جب ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہمیں جو بہت ایکٹیو نظر آیا ہمیشہ, اور امریکہ نے بھی اسے بیچ میں رکھنے کی کوشش کی, وہ آئی اے ای ہے جو کہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے جوہری نگرانی کرنے والا. عمر, آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ روز بروز اقوام متحدہ کا کردار کم ہوتا جا رہا ہے تمام امور کے حل میں, جس میں نیوکلیئر ہتھیاروں کی نگرانی بھی شامل ہے؟
جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ تو آلریڈی آپ کو 90s کی دہائی میں نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ جو نیو ورلڈ آرڈر تھا اس میں امریکہ کی ایک طرح سے پوری ہیجمنی بن گئی تھی پوری دنیا کے اوپر, کیونکہ روس جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. ایسے میں لوگوں کو امید یہ تھی کہ اب کیونکہ وہ لڑائی نہیں رہی سوویت یونین اور امریکہ کی, تو ہو سکتا ہے کہ گلوبل آرڈر جو ہے وہ ذرا زیادہ اسموتھلی چلے اور اس میں ہیومن رائٹس ڈیموکریسی کی بات ہو. لیکن ایک بہت بڑا ہمیں ٹرن نظر آتا ہے وار آن ٹیرر کے بعد, جس میں پری ایمپٹیو اور یونی لیٹرل اسٹرائکس امریکہ کرتا ہے. یعنی بش کی جو حکومت ہے اس لحاظ سے ایک طرح سے ایک بہت بڑا گلوبل ایونٹ ہے ہماری تاریخ کا, کیونکہ انہوں نے بالکل رد کر کے یو این کی سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کو بھی اور باقی ممبر اسٹیٹس کی تجاویز کو بھی ایک بالکل اکیلے فیصلہ کیا کہ ہم نے عراق کے اوپر حملہ کرنا ہے, اور اس کا تعلق بھی کیمیائی ہتھیاروں سے تھا اس حملے کا بھی. تو ایک طرح سے اس اٹیک نے 2003 میں کے اٹیک نے یو این کو کافی حد تک بے معنی بنا دیا کہ جب کوئی اتنی بڑی طاقت ایک ملک کے اوپر اس طرح کا حملہ کرے اور اس کو بالکل تباہ کر دے اور اس کے پاس کوئی پلان بھی نہ ہو اسے ریکنسٹرکٹ کرنے کا, تو جو پورا عالمی آرڈر ہے اس کی جو اس کے اوپر ظاہر بڑے سوال اٹھنا شروع ہے. اور وہاں سے لے کر آج تک ایسے بار بار مواقع آئے ہیں, چاہے وہ لیبیا کے اندر ہو, چاہے وہ سیریا کے اندر ہو, یا ابھی جس طرح ایران کی والی ڈیل سے ٹرمپ نے خود فیصلہ کیا, یعنی اکیلے ہی امریکہ نے ایک طرفہ فیصلہ کیا اور وہاں اس ڈیل میں سے نکل گئے, تو اس نے پھر سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ایک یو این کی اقوام متحدہ کی اب وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی. پہلے بھی ان طاقتوں کا جو یہ طاقت ممالک تھے انہیں کی زیادہ سنی جاتی تھی, لیکن بہرحال وہ یو این کے تھرو کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب تو یہ چیزیں یک طرفہ طور پہ ہو رہی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو عالمی طاقتیں ہیں آج, یہ نہ اتنی طاقتور ہیں اور نہ وہ اتنی رسپانسبل ہیں, ان کے جو لیڈرشپ ہے اس وقت وہ عالمی جو تناظر ہے اس میں کوئی امن کی بات نہیں سوچ رہے, بلکہ بہت ہی اپنے چھوٹے چھوٹے جو مفاد ہیں ان کو سامنے رکھ رہے ہیں, رکھ کے فیصلے کر رہے ہیں. تو ایسے میں اب بہت جو بڑا سوال ہے وہ جوہری ہتھیاروں سے بھی جڑا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ نیا عالمی آرڈر اب کیا بنے گا, کیونکہ جو ماضی کا عالمی آرڈر تھا جس میں اوپر امریکہ تھا نیچے اقوام متحدہ تھے, یہ دونوں مل کے کوئی کنسنسس کے ذریعے ایکشن ہوتے تھے, وہ آرڈر میرا خیال اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے. اس کا بس اس کا ان کا جنازہ نہیں پڑا گیا, لیکن ویسے اقوام متحدہ کی جو پوزیشن ہے بہت ویک ہو چکی ہے.
تو ہم کیوں نا عادل, ڈاکٹر عادل نجم, یہ بہت چیزیں بناتے اور بگاڑتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے, تو ڈاکٹر عادل نجم آپ بتائیے کہ نیا عالمی آرڈر کیا بنے گا؟
یہ اگر پتا ہو تو پھر تو میں آپ سے نا بات کر رہا ہوں, دنیا مجھ سے بات کر رہی ہو. یہ ہی تو جیسے کہ مار نے بھی کہا, دیٹ از دا ملین ڈالر کوسچن. جب دیکھیں نا یہ جو اسٹیج جس میں ہم ابھی ٹرانزیشن کی ہے, اس کا تو ٹرانزیشن یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آگے کیا آئے گا. جو انسٹیبلٹی آتی ہے وہ اسی لیے آتی ہے کہ سب کچھ, ایوری تھنگ از ان دی ایئر, ایک انارکک قسم کی, اور یو ڈونٹ نو کہ اب وہ ٹھہرے گا تو کہاں ٹھہرے گا. لیکن یقیناً اس میں سے کچھ جو شواہد وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت ایک جو ہے جو مین پاور, جو بڑی پاورز ہیں ان کا ایک تسل ہے, ایک ایمرجنگ پاورز کا مطلب آپ روس لے لیں, چین لے لیں اور امریکہ لے لیں. امریکہ ابھی بھی ڈومیننٹ ہے لیکن چین اور روس, خصوصاً چین, روس میرے خیال میں تاریخ کی وجہ سے, لیکن چین اپنی اکنامک کلاؤڈ کی وجہ سے ایک امپورٹنس اسرٹ کر رہا ہے, دوسرے ممالک اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے. لیکن پھر ایک سیکنڈ رنگ آف پاورز بھی ہے, چاہے وہ ترکی ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ دوسرے ممالک ہوں, جو ادھر انڈیا بھی ہے اس میں, جو چاہے وہ اپنی اکنامک کلاؤڈ کی وجہ سے یا اپنی جیوگرافی کی وجہ سے یا اپنی پاپولیشن کی وجہ سے, وہ ان پلے اس لیے ہوتی ہیں کہ یو ڈونٹ نو کہ یہ کہاں بیٹھیں گے, کس کے ساتھ بیٹھیں گے, کیسے بیٹھیں گے. صرف جو میرا خیال ہے, بالکل صحیح ہے مار نے کہا, جنازہ پڑھنے سے پہلے یونائٹیڈ نیشنز کا یہ ضرور تھے, یہ بھی ہو سکتا ہے, آئی اسٹل وش کہ کوئی ایسی صورتحال آئے جس میں وہ ریوائیو ہو جائے کسی وجہ سے, لیکن اس وقت وہ بالکل سائڈ لائن ہوئی ہوئی ہے. بٹ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا, اس جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس کا ڈیفائننگ فیچر ہی یہ ہے.
لیکن
وی آر ان ٹرانزیشن,
تو ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ سلامتی کونسل کی اگر بات کریں تو امریکہ کے بہت سے فیصلے ایسے تھے جن میں باقی ملکوں نے ریزینٹ کیا, تو کس وجہ سے اقوام متحدہ, یعنی کون سپورٹر ہے اس وقت بڑی طاقتوں میں اقوام متحدہ کا؟ کوئی بھی نہیں,
کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں, میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں. اور ان اے وے جو اس کا سٹرکچر ہے شاید کبھی بھی نہیں تھا, لیکن پہلے کیونکہ ایک بیلنس آف پاور تھا دو میجر بلاکس میں, تو ان کو اقوام متحدہ کی ضرورت تھی. لیکن جیسے انہوں نے کہا 9/11 کے بعد جو واقعات ہوئے اس میں امریکہ نے یہ دیکھ لیا کہ ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھنا پہلی بار عراق کے باہر ان کو جانا پڑا, وہاں وہ کولن پاول نے اپنے ہاتھ میں لے کے کہا میرے پاس ایویڈنس موجود ہے, اور اتنی زیادہ بات ہی. اس کے بعد تو مجھے کوئی ایسی چیز نہیں یاد آ پڑتی کہ جہاں پوری دنیا انتظار کر رہی تھی کہ سیکیورٹی کاؤنسل اجازت دے گی تو کچھ ہوگا. تو جو سٹرکچر اس کا ہے وہ بذات خود, دیکھیں اس کا جو سٹرکچر ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے جیتنے والوں نے لکھا تھا. وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے جیتنے والے جو ہیں ان میں سے ابھی بھی بہت سے جو ہیں بہت اہم ہیں, لیکن دے آر نو لانگر دی اونلی مین پلیئرز. سو ان اے وے سوال یہ ہے کہ کیا اس ادارے کو ڈسپیئر ہونا ہوگا بفور سم تھنگ نیو ایمرجز, یا یہ اپنے آپ کو ریفارم کر سکے گا؟ اس وقت تو ریفارم کی کوئی صورت نظر نہیں آتی, لیکن یہ بھی نہیں نظر آتا کہ اس کرنٹ اسٹرکچر میں سڈنلی یونائٹیڈ نیشن کی وہ اہمیت ہو جائے جو اس کے بنانے والوں نے سوچی تھی, یا جو ہمارے جیسے جو ممالک ہیں ان کی خواہش تھی.
میں بہت شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر عادل نجم آپ کا اور ڈاکٹر عمار علی جان صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب جو ہیں وہ جا چکے ہیں, ان کی کوئی مصروفیت تھی. سامعین ہم بات کر رہے تھے اس بارے میں کہ آج کی دنیا میں نیوکلیئر ہتھیار محض خطرہ ہیں یا وہ کسی بڑی جنگ کو روکنے کے لیے ایک رکاوٹ بھی ہیں. تو اس پر آپ نے خیالات سنے ہمارے ماہرین کے. ہمیں کوشش تھی ہماری کہ ہم ڈاکٹر کمال مترا چنائے کو بھی لیں, کیونکہ آج کے جو بھی بحث ہوئی اس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت پر گفتگو کرنے کے لیے ان کی بڑی ضرورت تھی ہمیں, لیکن بہرحال ان کا فون ہمیں نہیں مل سکا. تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے اس پروگرام کے پروڈیوسر انجم ہیرل گل تھے, ہمارے انجینئر تھے پیٹر ہنٹی. میں پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہوں گی, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی آئی ڈی کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کچھ ہمارے پروگراموں کے بارے میں بھی جان سکیں. لیکن چلیے آپ وہ آئی ڈی سنیے. میں آپ کو خدا حافظ کہتی ہوں شہناز عزیز کی جانب سے. آپ سب کو خدا حافظ.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. اردو کے ممتاز ادیب اور شاعر علی اکبر ناطق کی یہ کے بعد دیگرے چونکا دینے والی کتابیں سامنے آئی ہیں. سن 2010 میں ان کا شعری مجموعہ بے یقین بستیوں میں شائع ہوا. بے یقین بستیوں میں سے یاقوت کے ورق تک اپنے شعری سفر کے بارے میں ناطق کیا کہتے ہیں, ہماری ساتھی شہناز عزیز بتا رہی ہیں اس رپورٹ میں.
میں بانسوں کے جنگل میں ہوں جس کے نیزے بنتے ہیں, صاف ہری لچکیلی شاخوں والا جنگل بانسوں کا, جس کی رگوں میں میٹھا پانی صبح ازل سے جاری ہے. لوگ مسافر نیل گگن کے جنگل میں آ جاتے ہیں, دیکھ فضائیں خواب زدہ میٹھی نیندیں سو جاتے ہیں, شاخوں پر جھولتے رہتے ہیں اور دھرتی پر رینگتے ہیں, دس لیتے ہیں کھا جاتے ہیں, سانس ہوا ہو جاتی ہے, آخر خود بھی بن جاتے ہیں سانپ کے اندر جا کر سانپ. وائے کچھ معصوم یہاں سے بچ کر بھاگنے لگتے ہیں, لیکن جنگل بانسوں کا ہے جس کے نیزے بنتے ہیں.
واہ واہ بہت. اصل میں آپ کی شاعری میں ایک بات میں نے دیکھی کہ ایک آنکھوں میں نا جب پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کا شعر ایک تصویر سی آپ کی آنکھوں میں کھنچ جاتی ہے. پتہ نہیں یہ آپ کی شعوری کوشش ہے یا خود آپ کا زمین سے رشتہ بہت رہا ہے. حیرت مجھے اس بات پہ ہوئی, اور یہ حیرت میں نے اکثر جو آپ کے بارے میں چیزیں لکھی گئیں اس میں دیکھی کہ کہاں چھپے ہوئے تھے آپ.
وہ اصل میں یہ ہے کہ میں نے اپنی ایج کے 33 سال بعد ایک شہر میں قدم رکھا, یعنی 33 سال میں کسی نہ شہر میں داخل ہوا, نہ میں نے کسی ادیب شاعر کے پاس بیٹھا, نہ میرا کوئی کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں تھا. تو میں بس افسانے لکھتا تھا, شاعری کرتا تھا اور مزدوری کرتا تھا مختلف گاؤں میں مختلف علاقوں میں, ادھر ادھر مسجدوں کے مینار بنانے یہ وہ. تو میرا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو پھر 2007 میں میں آیا اسلام آباد, یہاں سے پھر میرا وہ آغاز ہوا. میری چیزیں سامنے آئیں تو وہ لوگوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک الگ طرح کا شاعر ہے. کے بعد بھی میں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی کہ لوگوں سے تعلقات بڑھاؤں, یہ کروں وہ کروں, مشاعروں میں جاؤں, مختلف تقریبوں میں حصہ لوں.
ایک یہ بھی ہے ذہنیت کہ جب کوئی ویسٹ میں ذکر آ جاتا ہے نا پھر اچانک ہر طرف سے واہ واہ ہونے لگتی ہے. تو آپ کی ایک یہ بھی بات ہے کہ آکسفرڈ اور پینگوئن سے جو آپ کی شائع ہو رہی ہیں چیزیں اور انگریزی میں ترجمے ہو رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پذیرائی ہے, ایک وسیع کینوس آپ کو اب مل رہا ہے. تو کیا اس کا ان سب چیزوں کے بعد کیا رد عمل آپ کو نظر آیا پاکستانی حلقوں میں؟
ابھی تک تو بہت شدید رد عمل ہے, مطلب میرے یہاں پاکستان میں بہت زیادہ دوست بن چکے ہیں, لیکن یہ وہ دوست ہیں جو صرف پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں.
اچھا.
یا سنجیدہ مطلب دوست ہیں.
آپ غزل کہتے ہیں یا بالکل نہیں کہتے؟
میں آپ کہیں گے تو دو شعر سنا دوں گا.
پلیز سنائیے.
دل کے داغ میں سیسا ہے اور زخم جگر میں تانبا ہے, اتنا بھاری سینہ لے کر شخص آوارہ پھرتا ہے, کانچ کے ریزے تیز ہوا میں باولے دوڑتے پھرتے ہوں, ننگے بدن کی چاندنی سے پھر تارا تارا گرتا ہے, آدھے پیڑ پہ سب پرندے آدھا پیڑ آسے بھی ہے, کیسے کھلے یہ رام کہانی کون سا حصہ میرا ہے.
واہ 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 بہت.
اور آخری شعر ہے, پیپلوں والی گلیاں اجڑی ڈھیر ہیں پیلے پتوں کے, پیپلوں والی گلیاں اجڑی ڈھیر ہیں پیلے پتوں کے سامنے والی صرف حویلی میں بھوتوں کا ڈیرا
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے اردو voa.com پر آئیے دن بھر کی اہم شہ سرخیاں تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹن کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے دن ہو یا رات جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com